الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. جان رکھو، دیکھو تو صحیح، غور کرو، سوچو کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، سبزے خشک ہو جاتے ہیں، چٹیل میدان بن جاتی ہے. اللہ کریم اسے پھر نئی زندگی عطا کر دیتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں. یعنی یہ موت و حیات کا کھیل کائنات میں جاری و ساری ہے. ہر لمحہ چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں، فنا بھی ہو رہی ہیں. اگر اسی نظام پہ غور کرو تو بڑی نشانیاں اس میں، بہت دلائل ہیں کہ بندہ عقل سے کام لے. ایک ایسا نظام ہے جو بغیر کسی تعطل کے، بغیر انقطاع کے، بغیر رکے چل رہا ہے. چیزیں بن بھی رہی ہیں، فنا بھی ہو رہی ہیں. کون ہے جو اسے چلا رہا ہے؟ یہ عظمت الہی پہ گواہ ہے. ان المصدقین والمصدقات اقرضوا اللہ قرضا حسنا. جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، جو نعمتیں ان کے پاس ہیں انہیں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. صدقہ و خیرات کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا. تو کردار سارا ہی اگر اللہ کے حکم کے مطابق ڈھل جائے تو ہر کام نیکی، ہر کام عبادت اور ہر کام صدقہ بن جاتا ہے. تو ایسے مرد اور نیک اعمال کرنے والی عورتیں، ایسا ہے ان کا معاملہ جیسے وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. جس طرح قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کریم ان کے نیک اعمال کو لوٹائیں گے انہیں. اور یضاعف لہم، اور وہ کئی گنا بڑھا کر دیں گے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے بہت بڑا، بہت خوبصورت، بہت ایسا اجر ہے جو انہیں بہت خوش کر دے گا، راضی کر دے گا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتے ہیں. تو ایمان سے مراد یقین ہے ان کی دعوت پر، ان کی عظمت پر، ان کے منصب رسالت و نبوت پر. اور یقین تقاضا عمل کا کرتا ہے. جو بات محض سنی جائے یا کہہ دیا جائے تسلیم کی عمل نہ کیا جائے تو وہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہوتا. تو جن لوگوں نے انبیاء کی بات مانی, اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے, رسولوں کو مانا یعنی ان کا اتباع کیا, اولئک الصدیقون والشہداء عند ربہم, وہ اللہ کے نزدیک صدیقین میں سے ہیں, شہداء میں سے ہیں. جس طرح ظاہری دنیا میں ہر ایک میں حیات ہے, سب زندہ ہیں, ایک بالکل لاغر و لاچار ہے, خود پانی بھی نہیں پی سکتا, چارپائی پہ پڑا ہے, کوئی اسے پانی پلائے, لیکن زندہ ہے, اسے بھی زندہ کہتے ہیں. ایک شخص بڑے بڑے کام کر رہا ہے, بھاگ دوڑ رہا ہے, وہ بھی زندہ ہے. یعنی زندہ ہونے میں قدر مشترک کے زندگی مختلف ہے. اسی طرح صدیق اور شہید بھی ہر مومن ایک درجے میں ہے, یعنی وہ سچائی کا دامن بھی تھامے ہوئے ہے اور عظمت الہی پہ گواہ بھی ہے, خواہ بہت تھوڑے درجے میں ہے یا بہت بڑے درجے میں, یہ تو اس کے کردار پر ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے, کتنا مجاہدہ کرتا ہے. تو ایک درجے میں ہر مومن صدیق اور شہید ہے اللہ کے نزدیک. لہم اجرہم ونورہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے اور نور ہے, ہر نیکی ہر عبادت نور پیدا کرتی ہے. پہلے گزر چکا نا کہ جب مومنین کو دیکھیں گے ان کے آگے بھی روشنی ہوگی, دائیں ہاتھ بھی روشنی ہوگی, تو منافقین اور بے دین کہیں گے کہ ذرا رک جاؤ, نقتبس میں نور, وہ کہیں گے جاؤ وہاں سے لے آؤ جہاں نور بٹ رہا تھا. یہ بھی مراد ہے کہ ہم تو دنیا سے نور لے کے آئے ہیں, تم بھی اگر ممکن ہے تو اب جاؤ وہاں سے لے آؤ. تم وہاں وقت ضائع کرتے رہے, تم نے نور نہیں حاصل کیا, ہم نے وہاں سے حاصل کر لیا, اور اگر کر سکتے ہو ممکن ہے تو جا کر لے آؤ. تو ہر نیک عمل ایک روشنی اور نور پیدا کرتے ہیں, اور ہر برائی ظلمت اور تاریکی پیدا کرتی ہے, جو اس فضا کو بھی متاثر کرتے ہیں, دنیا میں بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں, اور آخرت میں تو واضح وہ روشنی مومنین کے پاس ہوگی. دنیا میں ایک مصیبت ہے جس نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا, وہ ہے مصلحت اندیشی, کہ میں اگر دین پر عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یا یہ کام کروں گا تو کافر ناراض ہو جائیں گے, یہ بات کہوں گا تو بے دین طبقہ جو ہے مجھے تکلیف دے گا, ایذا دے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے سامنے لوگ غلط کام کرتے ہیں اور تم روکتے نہیں ہو, تو انہوں نے کہ امیر المومنین, لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم خاموش رہتے ہیں. تو فرمایا تم پھر صدیق اور شہید نہیں ہو, اگر تم برائی پہ خاموش رہتے ہو تو پھر صدیق اور شہید نہیں ہو. تو ہر مومن ایک درجے میں اسے صداقت بھی اور شہادت بھی نصیب ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے اور مصلحت اندیشی نہ کرے. دین کے سارے ارکان تب چھوٹتے ہیں جب انسان مصلحت اندیشی کا شکار ہوتا ہے, دنیاوی طور پر جمع تفریق کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے کافر خوش ہوں گے اور ایسا کرنے سے ناراض نہ ہو جائیں. لہم اجرہم ونورہم, تو انہیں اللہ کریم اجر بھی دیں گے, بہت بڑا معاوضہ بھی دیں گے اور نور عطا فرمائیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کو نظر انداز کر دیا، انکار کر دیا، وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، جہنم کے باسی ہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا اچھی طرح جان لو، بات سمجھو، خوب سن لو اور اسے سے نشین کر لو کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. محض فضول کام ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہ کیا جائے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بڑے شوق سے ہم کھیلا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے، پھر کوئی ایک سپاہی بن جاتا، ایک چور بن جاتا، یا کوئی طرح طرح کی کھیلیں بچے کھیلتے تھے، کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، کوئی گیند سے کھیل رہا ہے. جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اسے وہ بچپن کے سارے کام فضول لگتے، اس میں کیا رکھا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو جوانی کی حرکتیں فضول لگتی ہیں کہ خواہ مخواہ وقت ضائع کیا، ان کاموں کا کیا فائدہ تھا. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ دین کے خلاف جتنی زندگی گزاری ہے محض ایک تماشا تھا، وقت ضائع کیا کچھ بھی نہیں. اس کی مثال ظاہری زندگی میں موجود ہے. آدمی غور کرے تو جو کھیل وہ بچپن میں کھیلتا تھا اور کہانیاں سنتا سناتا تھا اور تماشے رہتے تھے اور بڑا مصروف ہوتا تھا، ماں باپ پکڑ پکڑ کر کپڑے بدل رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، پھر جا کر میلے کر لیے، پھر کہیں مصروف ہو گئے، کھانے کی بھی فرصت نہیں. جب جوان ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں اسے فضول لگتی ہیں کہ دیکھو کیسی فضول سی باتیں تھیں. اسی طرح جوانی کی حرکتیں بڑھاپے میں جا کر سمجھ آتی ہے کہ یہ تو وقت ضائع کیا، فضول باتیں تھیں. موت کے بعد پوری زندگی کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو سارا کھیل تماشا ہی تھا. کھیل وقتی طور پر ہوتا ہے، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. یہ محض ظاہری زیب و زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے. جیسے کھیل اب دیکھو بڑے مقبول کھیل ہیں آج کل، کرکٹ، ہاکی وغیرہ. ایک جیت گیا، ایک ہار گیا، جو جیت گیا وہ بڑے فخر سے سینہ تان کے پھرتا جیت گیا. جو نتیجہ کیا ہوا، آخرت میں اس کا کیا اثر ہوگا، انسان کی ابدی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. کھیل تھا، وقتی طور پر تھا، ہم جیت گئے، بڑا سینے پر ہاتھ مارا، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے اتنے مکان ہیں، میری اتنی زمین ہے، میری اتنی جائیداد، میرا اتنا عہدہ ہے، میرے پاس اتنے اختیارات ہیں. لیکن جب موت آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کھیل ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے. یہاں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ دنیا ہے کیا، دنیا کسے کہتے. کیا کوئی امیر آدمی ہے تو وہ دنیا دار ہے، یا کیا کوئی دولت مند ہے تو وہ دنیا. فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماش و نکرا و فرزند و زن. مالدار ہونا، صاحب اولاد ہونا، بڑا خاندان ہونا، مال و دولت ہونا، زمین و جائیداد ہونا، بڑا عہدہ ہونا، حکومت و سلطنت ہونا، یہ دنیا داری نہیں ہے. دنیا داری اللہ سے غفلت کا نام ہے. اللہ کے حکم کے مطابق شرعی حدود کے اندر حلال اور جائز کمائے، زیادہ کما لے. اللہ نے عہدہ دیا ہے الحمدللہ، انصاف کرے اور اس کے جو احکام ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے. اللہ سے جو غافل ہو گیا، وہ خواہ غریب ہے فقیر ہے، جب اللہ کو یاد نہیں کرتا تو پھر وہ دنیا دار ہے. تو فرمایا دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے، اور یہ کام پھر آخرت میں بڑے فضول لگیں گے. زینتم و تفاخر بینکم و تقاصر فی الاموال والاولاد. دنیا تو یہی کچھ ہے کہ کوئی مال پہ فخر کرتا ہے، کوئی اولاد پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے عہدے پہ فخر کرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو نہ عہدہ رہتا ہے، نہ مال و دولت کام آتا ہے، نہ اولاد کام آتی ہے، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. کماثل غیث اعجب الکفار، جیسے بارش ہوتی ہے تو ناشکر گزار لوگ بھی، انکار کرنے والے بھی، کافر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی بارش ہوئی ہے، بڑی فصلیں ہوں گی، بڑے پھل لگیں گے، بڑی آمدن آئے گی. عجب الکفار نباتہ، اور جب بارشیں ہوتی ہیں، خوب کھیتیاں پھلتی پھولتی ہیں، پھل پھول لگتے ہیں، تو ناشکر گزار اور کفر کرنے والے لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی آمدن آئے گی، بڑی فصلیں ہوں گی، بڑی کھیتیاں ہوں گی. پھر وہ ان کی سرسبزی پلاہٹ میں تبدیل ہوتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر پھر خاک میں مل جاتی ہیں. فی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں بڑے دردناک عذاب ہوں گے، بہت سخت عذاب ہوں گے. یا پھر جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو ضرور حاصل کیا لیکن جائز اور حلال طریقے سے، ان کے لیے اللہ کی رضا بھی ہوگی. جنہوں نے ناشکری کی، جہاں انہیں شدید عذاب ہوگا. جنہوں نے اطاعت کی، ان کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوگی اور بخشش ہوگی. کیونکہ شکر گزار بھی کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اتنا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، یہ بھی کمی رہ جاتی ہے. اس کے بعد شکر گزار سے بھی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، قصور بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کی خطائیں بھی معاف کر دے گا. مغفرہ اس کی بخشش اسی لیے ہے کہ جو دامان رسالت سے وابستہ رہے، اس سے چھوٹی موٹی بھول چوک جو ہو جاتی ہے اللہ کریم کی بخشش معاف فرما دے گی اور اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی. مل حیات دنیا اللہ متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکہ ہے. دکھاوا ہے. جس چیز کا کوئی انجام نہ ہو، جس نے بالآخر فنا ہو جانا ہو، اس پر فخر کیسا اور اس کی محبت کیسی اور اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کا کیا حاصل ہے. کردار جو ہے یہ دائمی ہے، اس کے نتائج ہوں گے اچھے یا برے، تو برائی بھگتنا پڑے گی. تو کیوں نہ دنیا میں رہتے ہوئے بندہ برائی سے بچ کر نیکی اختیار کرے تاکہ اچھے نتائج حاصل کرے. انشاءاللہ ابدی زندگی دائمی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. جو جہنم میں چلا گیا تو نہ وہ خود مرے گا نہ جہنم ختم ہوگی نہ کبھی عذاب ختم ہوں گے. جو اللہ کی بخشش کو پا گیا اسے بھی ہمیشہ کی حیات بھی نصیب ہوگی, نعمتوں کو بھی دوام ہوگا. تو پھر یہ جو چھن جانے والی اور فانی اور وقتی لذت ہیں, ان کے لیے دائمی نعمتوں کو کیوں قربان کر دے. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنات ارضها كأرض السماء والارض. اگر ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے, انسانی زندگی میں ایک بڑا کام ہے, دوڑ لگی رہتی ہے ہر طبقے میں, ہر قسم کے لوگوں میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں ساتھ والوں سے آگے نکل جاؤں. سیاستدان دوسرے سیاستدانوں سے آگے نکل کر حکومت اور اختیارات حاصل کرنا چاہتا ہے. امیر آدمی دوسروں سے اور زیادہ امیر ہونا چاہتا ہے. غریب کے اپنے مسائل ہیں, وہ دوسروں سے اور زیادہ اپنا نام بنانا چاہتا ہے. میں نے گداگروں کو بھی دیکھا, ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ بھی دوسرے ایک جھگی والا دوسرے جھگی والے سے زیادہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. یعنی ہر طبقے میں سبقت ہے کہ ہم دوسروں سے, بھائیوں سے, برادری سے, ساس والوں سے میری شہرت اچھی ہو, میرا نام زیادہ ہو, میرے پاس سہولتیں زیادہ ہوں. فرمایا اگر یہ زیادتی ہی چاہیے تو اللہ کی بخشش کی طرف بڑھو, ادھر مقابلہ کرو کہ میں دوسرے سے زیادہ نیکیاں کما لوں, میں دوسرے سے زیادہ رضا الہی حاصل کر لوں, میں دوسروں سے زیادہ قرب الہی پا لوں. اور جنت کا مقابلہ کرو کہ میں جنت میں دوسرے سے اعلیٰ مقام پا لوں, دوسرے سے اعلیٰ گھر ہو میرا, دوسرے سے اونچا مقام ہو میرا. اس میں مسابقت اس میں کرو, آخرت کو جیتنے میں مقابلہ کرو کہ میں اس سے زیادہ مجاہدہ کروں, میں اس سے زیادہ نوافل ادا کروں, میں اس سے زیادہ حلال حرام کی تمیز کروں, میں اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں, میں اس سے زیادہ حلال ذرائع اختیار کروں تاکہ آخرت میں میں اس سے آگے نکل جاؤں. یہ ہے سبقت, اس میں محنت کرو. دنیا کی مسابقت کا کیا ہے, فقیر بھی مر گیا تو موت آ گئی, بادشاہ مر گیا تو وہ بھی مٹی میں دفن ہو گیا, وہ بھی مٹی میں, نہ اس کے محل ساتھ گئے نہ وہ ماروں گا. قبر میں تو وہی چار ہاتھ کپڑا نصیب ہوا کسی کو, وہ بھی ملا, کفن بھی ملا یا نہیں. کتنے ایسے ہیں جنہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوتی. تو دنیا تو فانی ہے, چھن جاتی ہے ہر ایک سے. مسابقت ہی کرنی ہے, انسانی مزاج ہے خود کو دوسروں سے نمایاں رکھنا چاہتا ہے تو پھر نیکی میں دوسروں سے سبقت کر جاؤ, مجاہدے میں دوسروں سے زیادہ آگے نکل جاؤ, اللہ کی بخشش کی طرف, اپنے پروردگار کے بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف سبقت حاصل کرو, جس کا عرض بھی عرض و سما سے زیادہ ہے, زمینوں آسمانوں سے کی وسعت سے زیادہ. تو جنت کا عرض ہی ہے, طول کتنا ہوگا اور وہ کتنی جگہ ہے اللہ ہی بہتر جانے. عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جو اللہ کو مان کر اس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کو اللہ ماننا تب ہے جب ہر کام میں اس کی اطاعت کی جائے. نبی کو نبی ماننا تب ہے کہ ہر کام میں اس کی اطاعت کی جائے. تو نہ بات نہ عمل نہ کرنا تو نہ ماننے کے برابر ہے. زبانی کیا طرح میں مانا اور عمل نہ کرے تو وہ تو نہ ماننے کے برابر ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کی مہربانی ہے جسے چاہے عطا کرتا. ہم تو چوری سے، زوری سے، رشوت سے، ڈاکے سے پیسہ اکٹھا کر کے عالی شان مکان بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ہاضلا من فضل ربی، یہ فضل ربی نہیں ہے. ہم کسی کو دولت مند دیکھتے ہیں، وہ بے دین، بدکار، کافر، کہتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت ہے. فرمایا یہ خوش قسمتی نہیں ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان یہ ہے کہ کوئی نیکی میں زیادہ ہو. ھذا من فضل ربی، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ کوئی نیکی میں سبقت لے جائے، کہ ایمان و یقین میں اس کا درجہ زیادہ ہو، اعمال میں سبقت لے جائے. وہ جسے چاہتا ہے اپنا کرم عطا فرماتا ہے، توفیق عطا کر دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت بڑے کرم کا مالک ہے. وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. جتنا انسان عمل کرتا ہے وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، لیکن اس کا بدلہ جو اللہ کریم عطا فرماتے ہیں وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا زیادہ، اتنا بڑا کر کے عطا فرمائیں گے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. تمہیں یہی ہوتا ہے نا دکھ کہ جی میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا، میرے مال میں نقصان ہو گیا، میری صحت خراب ہو گئی، اسی میں ساری زندگی لگے رہتے ہو. فرمایا یہ تو ہونا ہے. وہ جو بھائی لے لیا وہ دیا کس نے تھا؟ وہ جو مال چلا گیا وہ آپ کو دیا کس نے تھا؟ صحت اگر خراب ہو گئی تو صحت دی کس نے تھی؟ تو یہ تو نظام کائنات ہے. جو کوئی مصیبت تم پر آتی ہے کوئی زمین پہ مصیبت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، خشک سالی آتی ہے، قحط آتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، فساد ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یا تمہاری ذات پر کوئی مصیبت آتی ہے، انفسکم، پورے ماحول پہ مصیبت آتی ہے، یہ تمہاری ذات پہ آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، تو اس کے واقعہ ہونے سے پہلے یہ لوح محفوظ میں موجود تھی. دنیا بنانے سے پہلے دنیا کے سارے نظام اللہ نے طے کر دیے تھے، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا دنیا کا نفع پائے گا، کتنا نقصان پائے گا، کیسی صحت ہوگی، کیسی، یہ سارے فیصلے ہو چکے. اور اللہ کے لیے تو یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ دنیا بنانے سے پہلے نظام کائنات کے فیصلے کر دے. اپنے آپ پر غور کرو، کوئی شخص کارخانہ بناتا ہے، کروڑوں اربوں روپے صرف کر کے مشینری کبھی ملک سے خریدتا ہے، کبھی باہر سے منگواتا ہے، اس نے کیا پہلے سے طے نہیں کر رکھا ہوتا کہ اس میں اتنا مال بنے گا، اتنا خام مال اس میں لایا جائے گا، اتنا مال اس سے نکلے گا، اتنا منافع ہوگا؟ اس کے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی وہ اندازہ کر کے کام کرتا ہے. اللہ کریم نے جب کائنات بنائی تو اس کے اندازے غلط، اس کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، اس نے صحیح طے کر دیا. تو پھر جو مال چلا جاتا ہے اس پر آنسو بہانے کی بجائے یہ سمجھو کہ وہ تمہارا تھا ہی نہیں، اسے جانا ہی تھا. جو چیز چلی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اسے جانا ہی تھا، وہ تمہاری نہیں تھی، جس کی تھی وہ لے گیا. ایک صحابی کو اپنے بچے سے بہت پیار تھا، سب کو ہوتا ہے، بعض اوقات بعض کو ننھے بچوں سے زیادہ لگا ہوتا ہے، پانچ چار چھ سال کا بچہ تھا، وہ گھر پہ نہیں تھے، کہیں باہر سے واپس آئے تو بچہ فوت ہو چکا تھا، ایک آدھ دن بیمار ہوا فوت ہو گیا، ان کی بیوی نے اسے نہلا دھلا کر لٹا کر چادر دے دی، واپس آئے تو کھانا وانا تیار کر کے رکھا، روح پیٹ نہیں رہی تھی ماحول کے مطابق، ہنسی خوشی انہیں ریسیو کیا، بٹھایا آرام سے، ہاتھ منہ دھلایا، کھانا آگے رکھا، اور ان سے پوچھا، جب وہ کھانا کھا چکے تو پوچھا کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، مجھے بڑی خلش ہو رہی ہے، کیا؟ کہ کوئی بندہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، دولت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، یا کوئی شے دیتا ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی چیز مانگ لیتا ہے، تو کیا اسے واپس کر دینے کے بعد ہمیں بڑا دکھ لگنا چاہیے یا واپس نہیں کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کی چیز ہے اسے واپس لے، اسے واپس دینی چاہیے، تو فرمایا پھر دے کر ہمیں دکھی ہو جانا چاہیے، رونا پیٹنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس میں رونے پیٹنے کیا بات ہے، اس کا احسان ہے، جتنا عرصہ اس نے دی تم نے فائدہ اٹھا لیے تو اس کا احسان ہے، تو انہوں نے کہا پھر وہ بیٹا اللہ نے دیا تھا اس نے لے لیا، تو فرمایا یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ طے شدہ پروگرام ہے، اس کی اپنی کائنات ہے، جو چیز چلی جائے چلی گئی، اس کی تھی اس نے لے لی، لکے لا تاسو ولا ما فاتکم، جو تم سے کھو جائے اس پر بیٹھ کر آنسو نہ بہایا کرو، اس کا صدمہ نہ لیا کرو، اس کے لیے تڑپتے نہ رہا کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو عطا کر دے اس پر اکڑے نہ کرو، کہ یہ بھی اسی کا ہے، اتنا مال ہے، اتنا عہدہ ہے، اتنی اولاد ہے، فرمایا اس میں اکڑنے کی کوئی بات، تمہارا کوئی کمال نہیں، جو چلا گیا وہ بھی اس کا مال تھا، اس پر دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، اور جو آ گیا وہ بھی اس کا مال ہے، اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں، دکھی ہونے سے فطرتی دکھ تو ہوتا ہے، لیکن ایسا دکھ نہ ہو جو اللہ سے شکایت پیدا کر دے اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دو، فطری خوشی ہوتی ہے مال اولاد دے کر، لیکن ایسی نہ ہو جس پر اترانے لگو اور اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، واللہ لا یحب کل مختال فخور، شیخی بگاڑنے والوں اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اور شیخیاں بگاڑتا پھرے اور فخر کرتا رہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، کچھ تیرے پاس جو ہے وہ تیرا تو نہیں ہے، اللہ کا ہے، اس نے دیا اس کا شکر ادا کرو، اس میں اکڑنے کی کیا بات ہے، جو چلا گیا وہ اس کا مال تھا، اس نے دیا اس نے لے لیا، اس کی مرضی، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، فرمایا لوگ ایسے بدنصیب ہیں کہ دکھ آئے تو بھی اللہ سے روگردان ہو جاتے ہیں اور آسانی آئے تو بھی نافرمانی شروع کر دیتے، یعنی ان کا نتیجہ فخر میں اور اکڑ میں اور اپنی بڑائی میں آ جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے، یا کوئی چیز چلی گئی تو آنسو بہاتے رہیں گے، روتے رہیں گے اور اللہ کی یاد بھلا دیں گے، اور بڑے بڑے عجیب عجیب جملے سننے کو ملتے ہیں، جی ہمارا اللہ کیا کر رہا ہے، جی ہمارے ساتھ تو اللہ نے یہ کر دیا، جی ہمارے تو عجیب بات ہے، فرمایا یہ اس کی کائنات ہے، اس کا نظام ہے، ہر چیز تمہارے پاس امانت ہے، جو دی ہے اس پر شکر کرو، جو لے لی ہے پھر شکر کرو، اس کی مہربانی، اس کا اپنا مال تھا اس نے لے لیا، اب جو دے دے اس پر اکڑنے کی کیا ضرورت, تمہارا تو نہیں ہے اس کا ہے, اب لے لے, صحت لے لے, زندگی لے لے, اولاد لے لے, مال لے لے, تم کیا کر سکتے ہو, پھر اکڑنے کی کیا بات ہے. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, یعنی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر روتے رہتے ہیں, شکر نہیں کرتے, اور کوئی چیز آ جائے تو اس پر اکڑتے رہتے ہیں, شکر نہیں کرتے. ادھر یہ کنجوسی ہے کہ اللہ کا احسان نہیں مانتے, ادھر یہ کنجوسی ہے کہ اللہ کا احسان نہیں مانتے, اور دوسروں کو بھی یہی سکھاتے ہیں. چونکہ انسان مدنی ہو تب ہے, ایک دوسرے سے سیکھتا ہے, ایک دوسرے سے خصائل حاصل کرتا ہے, ایک دوسرے سے رواج اور رسومات حاصل کرتا ہے. جو فرمایا جو اللہ سے پھر گیا, جس نے اللہ کی عظمت کو نہ مانا, اللہ کا شکر ادا نہ کیا, تو اللہ تو بے نیاز ہے, لائق تعریف ہے, اللہ کو اس کی اطاعت کا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اس کی شان بڑھ نہیں جاتی, اور ساری دنیا خدا نخواستہ انکار کر دے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ بندوں کے کردار کا محتاج نہیں ہے, بندے اپنے کردار کا نتیجہ خود بھگتیں گے. اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا پائے گا, ناشکری کرتا ہے تو اس کے نتائج خود بھگتے گا. تو لوگوں میں یہ مصیبت ہے کہ انہیں شکر کی توفیق نہیں ہوتی, دنیا کی محبت انہیں اس قدر اسیر کر لیتی ہے کہ عظمت الہی سے بھی بیگانہ ہو جاتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.